ربنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. الدرود بج محمد وعلى آله.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
إخواني محترم، اسلام کے عنوان سے کہ اسلام کیا تھا اور اب کس حالت میں ہے، اس عنوان سے آپ کی خدمت میں کچھ گفتگو ہوئی ہے. اسی سلسلے میں ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی کہ اس سے پہلے کہ انسان امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دے، اس مقصد میں ان کی ہمراہی کرے، ضروری ہے کہ انسان پہلے اس مقصد کو سمجھے کہ وہ کیا مقصد ہے اور کس کام کے لیے، کس مشن کے لیے امام علیہ السلام نے اتنی بڑی قربانی دی. امام علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ میں جو اس راہ میں نکلا ہوں، جو میں نے خروج کیا ہے، قیام کیا ہے، وہ اس امت کے اندر جو انحراف پیدا ہو گیا ہے، جو بگاڑ پیدا ہو گیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کی اصلاح کی جائے، امر بالمعروف کروں، نہی از منکر کروں، اور اپنے جد اور اپنے پدر گرامی کی سیرت پر چلوں، یعنی سیرت نبوی اور سیرت علوی پر اگر چلا جائے، اس کا مطلب ہے کہ امت کے اندر جو بگاڑ پیدا ہو چکا ہے، جو انحراف پیدا ہو چکا ہے، وہ ختم ہو سکتا ہے. وہ جو امت کے اندر دین سے دوری آ چکی ہے، وہ ختم ہو سکتی ہے. دوبارہ سے اس دین، اس معاشرے کے اندر دین کا نفاذ ہو سکتا ہے. بس اس جملے سے رہنمائی لیتے ہوئے میں نے سوچا کہ خود سیرت سے استفادہ کیا جائے، اس کی رہنمائی میں ہم دیکھیں کہ وہ کیا پیغام ہے دین کا، حقیقی دین کیا ہے، اسلام حقیقی کیا ہے، تاکہ اس کو پہلے مرحلے میں ہم سمجھ سکیں، اور پھر جب ہم دیکھیں کہ اس دین کو ضرورت ہے تو اس کے لیے ہم امام کی سیرت پر چلتے ہوئے بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لیے تیار ہو سکیں. بس ان چند دنوں کے اندر اس موضوع کے تحت آپ سے کچھ گفتگو ہوگی. ممکن ہے گفتگو شاید آپ کو کچھ خوش لگے، مختلف لگے، عام طور پہ اس طرح کی گفتگو شاید نہ ہو، لیکن بالآخر ضروری ہے. بعض چیزیں ضروری ہوتی ہیں، جس طرح سے بعض دوائیں کو لینا پڑتا ہے، اس کی سختی کو برداشت کرنا پڑتا ہے. اللہ، میں کوشش کروں گا کہ اگر خدا نے توفیق دی تو تھوڑا سا اس کو آپ کے لیے شیرین کیا جائے، تاکہ اس کی سختی تھوڑی کم ہو سکے، جس طرح دواؤں کو تھوڑا شوگر کوٹڈ کیا جاتا ہے. لیکن بالآخر تھوڑا سا آپ کو ساتھ دینا ہوگا، تھوڑی توجہ کرنی ہوگی، لیکن اللہ، امید ہے، خدا سے دعا کرتے ہیں کہ بالآخر اس کوشش کو انشاءاللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے انشاءاللہ مفید ثابت ہو. ایک درود بھیجے محمد وآل محمد. کل ہماری گفتگو یہاں تک ہوئی کہ اس دین کو پہنچانے کے لیے جو زحمتیں ختمی مرتبت نے برداشت کی ہیں، اس کو ہم اس وقت زیادہ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں جب ہم اس زمانے کے حالات سے آگاہ ہوں کہ جس زمانے میں آپ تشریف لائے اور آپ نے اس دین کی تبلیغ کرنا شروع کی، اور اس 23 سال کے مختصر سے عرصے میں اس معاشرے کو کہ جہاں جو ایک جہنم کی طرح تھا، بالکل ایک وحشی ماحول تھا جس کے اندر، اس کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. اسی چیز کو سمجھنے کے لیے کہ معاشرہ کہاں تھا اور کہاں سے کہاں پہنچ گیا، میں بات کا آغاز ایک مثال، ایک واقعے سے کرتا ہوں، اور پھر دیکھیں گے انشاءاللہ کہ وہ اسلام کے وہ پیغامات کیا ہیں، اور پھر انشاءاللہ گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. جب اسلام آ جاتا ہے مدینہ کے اندر، نافذ ہو جاتا ہے، اسلامی معاشرے کی تشکیل ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ مشروم کے جو چند سال ہیں جس میں جنگیں ہوئی ہیں، جنگ بدر سے لے کے احد سے لے کے خیبر و خندق اور یہ سب، اس کے بعد ایک مرحلہ وہ آتا ہے کہ جب اب وہ موقع ہے کہ اس پیغام کو اس جزیرہ عرب سے باہر بھی بھیجا جائے اور پوری دنیا تک جو اس پیغام کو پہنچایا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ خدا نے آپ کو مبعوث کیا ہے فقط مدینہ اور مکہ کے لیے نہیں، بلکہ پیغام کو پوری دنیا تک پہنچانا ہے، ساری انسانیت تک ایک پیغام پہنچنا چاہیے. آپ مختلف خطوط لکھتے ہیں، مختلف دنیا کے بادشاہوں کی جانب، چھوٹے بڑے ہر قسم کے جو فرمان روا ہیں، حکمران ہیں، اور ان میں سے ایک خط لکھا جاتا ہے ایران کے بادشاہ کے نام. اب ایک سپاہی کو بھیجا جاتا ہے, تاریخ میں اس کا نام بھی رقم ہے. یہ سپاہی اس خط کو لے کے اس بادشاہ کے دربار میں آتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ ایک ایسے معاشرے, مدینہ چھوٹا سا شہر, اس چھوٹے سے شہر میں ابھی 10 سال ہوئے ایک حکومت قائم ہوئے, اور جن لوگوں پر یہ حکومت قائم ہوئی ہے وہ کس قسم کے لوگ ہیں, کل آپ کی خدمت میں عرض ہوا. خود یہ مدینہ جو ہے یہ بیسس سے قبل اس کی کیا حالت تھی, وہی جزیرہ عرب کی جس طرح کی حالت تھی. یہاں پہ کہا جاتا ہے تاریخ کے اندر کہ کل 11 افراد تھے جن کو پڑھنا لکھنا تھا. مدینہ کے اندر, پورے مدینہ کے اندر جہالت کا یہ عالم تھا کہ 11 افراد وہ ہیں کہ جو پڑھنا لکھنا جانتے ہیں. یہ نہیں کہ مثلا بہت بڑے عالم فاضل ہو, نہیں, جن کو پڑھنا لکھنا آتا ہے 11 افراد تھے. مکہ کے اندر 17 افراد اور مدینہ کے اندر 11, یہ وہ اس معاشرے کا عالم تھا. یہاں سے ایک بندہ اس 10 سال کے بعد, یعنی جو حکومت قائم ہونے کے بعد, ایک سپاہی کو بھیجا جاتا ہے کہ جاؤ کہاں پہ جاؤ, فرض کریں کہ آج بھیجا جائے کہ اس وقت کا جو دو سپر پاورز تھے, ایک ایران تھا اور ایک روم تھا, اس طرح سے آج اگر بھیجا جائے کسی شخص کو اوباما کی خدمت میں کہ جاؤ ایک پیغام کو پہنچاؤ جو اس دنیا کا اس وقت جو ہے مثلا فرعون بن کے بیٹھا ہے. خوب, ایک آدمی, اب اس بیک گراؤنڈ کو سامنے رکھیں کہ کس بیک گراؤنڈ سے اٹھ کر یہ آیا ہے. اپنے اسی پرانے لباس میں, بوسیدہ سے لباس میں, عربوں کے اس لباس میں یہ جاتا ہے, اس دربار میں پہنچتا ہے. اس کو کہا گیا ہے کہ یہ پیغام کس کو دینا ہے, بادشاہ کو دینا ہے. بادشاہ کون, ایک سپر پاور کا اس وقت جو ہے وہ رئیس, اس کی خدمت میں دینا ہے. جب آتا ہے دربار کے اندر, لوگ چاہتے ہیں کہ اس سے وہ خط کو لیا جائے اور پیغام کو پہنچایا جائے اس بادشاہ کی خدمت میں, تو کہتے ہیں نہیں, پیغام میں خود بادشاہ کو دوں گا. اب آپ جانتے ہیں, آپ نے وہ جو پرانے زمانے کی تاریخیں اور واقعات پڑھے ہیں, یا مثلا درباروں کی جو مثلا فلمیں دکھائی جاتی ہیں, اس میں دیکھا ہے کہ ایسا نہیں ہوتا کہ قاصد آئے اور خود جو ہے وہ بادشاہ کے پاس وہاں تک پہنچ جائے اور پھر اس کے ہاتھ میں خط, نہیں, دیا جاتا ہے کسی اور کو اور وہ پھر اپنے پروٹوکول کے حساب سے اور اس کے حساب سے بادشاہ کے ہاتھ میں دیتا ہے. لیکن یہ شخص کہتا ہے نہیں, مجھے حکم کیا دیا گیا ہے کہ بادشاہ کے ہاتھ میں دینا, میں خط بادشاہ کے ہاتھ میں دوں گا. اب وہ خود تو نہیں آئے گا بادشاہ, وہ جو تکبر اس کا ہے اس کو اجازت نہیں دے گا کہ وہ اس چھوٹے سے سپاہی سے آ کے خود وہ نامہ وصول کرے. تو کیا کرتا ہے, یہ خود آگے جاتا ہے, تخت تک پہنچ جاتا ہے. دیکھیں یہ چیزیں ہم لوگ صرف سن رہے ہیں, آسان نہیں ہے. ایک عام آدمی ہے, ایک عام سپاہی, کوئی کمانڈر نہیں ہے, ایک عام سپاہی کو یہ وظیفہ دیا گیا, ذمہ داری دی گئی ہے, تمہیں کام کرنا ہے. اس طرح سے تربیت ہوا یہ شخص, اس طرح سے اس کے اندر وہ توحید کا وہ جذبہ اس کے اندر ہے کہ اس کے سامنے آپ کو ڈر نہیں ہے, کوئی خوف نہیں ہے, جاتا ہے تخت تک پہنچ جاتا ہے. بعض افراد نے اس طرح میں لکھا کہ بعید نہیں کہ اس نے اس کے سامنے جو تخت ہے, جو اس نے ٹیبل رکھا ہوا, اس کے اوپر پیر رکھ کے بھی جو ہے اس کو جو ہے وہ انعام دیا. کہ یہ لوگ کہتا ہے کیا ہے اس نامے کے اندر, کہتا ہے اس کے اندر جو ہے وہ 3 مختصر سے جملے ہیں, 3 باتیں ہیں کہ جو میں تمہارے لیے لے کر آیا ہوں. وہ پیغام کیا ہے, پیغام یہ ہے کہ کیا چاہتے ہیں جس نے مجھے پیغام دیا ہے, اس نے کیا پیغام لے کے بھیجا ہے. میں نے اس لیے آیا ہوں تاکہ لِيُخْرِجَ النَّاس مِنْ عِبَادَتِ الْعِبَادِ إِلَى عِبَادَتِ اللَّهِ. وہ میرا جو نبی ہے وہ اس لیے مبعوث ہوا ہے, اس کو خدا نے اس لیے دنیا میں بھیجا ہے, ان لوگوں کے درمیان بھیجا ہے, تاکہ لوگوں کو نکال لے بندگان کی عبادت سے اور کہاں لے جائے, خدا کی عبادت کی جانب. پھر کوئی تم جیسے لوگوں کی عبادت نہ کرے, تم جیسے لوگوں کے سامنے سجدہ نہ کرے. ہم اور تم, اب یہ میرے الفاظ ہیں, دوسری حدیث کے مطابق جہاں پہ ارشاد ہوتا ہے کہ ہم سب جو ہیں کس سے ہیں, آدم سے ہیں, اور آدم تراب سے ہیں, آدم مٹی سے ہیں, کوئی فرق نہیں ہے مختلف انسانوں میں. یہ شخص کہتا ہے پہلا پیغام یہ ہے کہ نکالا جائے لوگوں کو عبادت عباد سے, یعنی بندوں کی عبادت سے, بندوں کے سامنے سجدہ نہ کریں بلکہ خدا کے سامنے سجدہ کریں. من ضیق الدنیا الی سعۃ الدنیا والآخرہ, کہ دنیا کی تنگی سے ان کو نکالیں, کہاں پھنسے ہوئے ہیں, کہاں ان کی خواہشات فقط اس دنیا کے اندر جو ہیں وہ دم توڑ جاتی ہیں. جب دیکھتے ہیں کہ یہ کچھ کر نہیں پاتے ان بادشاہوں کے سامنے, ان ظالموں کے سامنے, تو ان کی پوری خواہش کیا ہوتی ہے کہ اسی دنیا میں اسی سختی کے ساتھ ہی صحیح 2-4 دن زندگی گزار لیں. 2-4 دن اگر ان کو جو ہے وہ ایک تر روٹی کا نوالا مل جائے تو اسی پہ خوش ہو جاتے ہیں. یہی ان کے لیے بہت بڑی بات ہے. پوری زندگی جب انسان تنگی میں گزارتا ہے تو تھوڑی سی بھی اگر اس کی جو ہے وہ اس کو عیش مل جاتا ہے تو اس کے لیے بہت بڑی چیز ہوتی ہے. پھر اسی میں زندگی گزار رہی ہے بشر. کہتے کہ میں چاہ یہ اسلام کیا چاہتا ہے تاکہ لوگوں کو نکالے اس دنیا کی تنگی سے. کہاں پھنسے ہوئے ہو؟ فقط تمہارا افق کتنا چھوٹا ہے, ہورائزن تمہارا کتنا چھوٹا ہے, کیوں آگے نہیں دیکھ پا رہے؟ ہم چاہتے ہیں کہ تم لے جائیں, تمہارے ہورائزن کو بڑا کیا جائے, الاسیات الدنیا والآخرہ, اور تم کو یہ سمجھایا جائے کہ یہ دنیا فقط یہی نہیں ہے. اگر یہ دنیا ختم بھی ہو گئی تو جو آگے والی آنے والی جو جہان ہے وہ اسی کا کنٹینیوشن ہے. ایک طرح سے یوں کہا جائے کہ تمہیں کبھی فنا نہیں ہے, موت فنا نہیں ہے, بلکہ تمہیں سمجھایا جائے کہ موت فقط یہاں سے منتقل ہونا ہے, ایک دروازہ کا کھل جانا ہے کہ تم اس چھوٹی سی دنیا سے ایک بڑی جہان کی طرف چلے جاؤ. اس وقت کے لوگوں کے لیے کتنا نیا ہوگا, کتنا اس کے اندر ایک تازگی ہوگی. کبھی انہوں نے سنا نہیں ہوگا کہ یہ شخص کون ہے, کہاں سے آیا ہے. ہم تو جو ہے اس بادشاہ کے سامنے ہمیشہ اپنی زندگی گزار دی سجدہ کرتے ہوئے, کیا ہمیں کہہ رہا ہے؟ وَمِن جَوْرِ الْعَدْيَانِ إِلَىٰ عَدْلِ الْإِسْلَامِ. ان بندگان خدا نے جو اس وقت کی بات کر رہا ہوں, وہاں کے ایران کے لوگ تھے, انہوں نے شاید کبھی عدل کا نام نہیں سنا ہوگا. عدل ہوتا کیا ہے؟ ہم کو معلوم نہیں ہوگا عدل یعنی کیا. یہ شخص آ کے کہتا ہے کہ ہم آئے ہیں, یہ اسلام آیا ہے تاکہ تمہیں جور ادیان سے, ادیان سے مراد یہاں پہ ضروری نہیں کہ وہاں پہ کوئی دین ہو, نہیں, ایک سسٹم, جو بھی سسٹم تمہارا چل رہا ہے, جو ظالمانہ سسٹم جو چل رہا ہے, ظالمانہ نظام حیات جو تمہارا چل رہا ہے, اس سے تم کو نکالا جائے. اور کہاں کی جانب لایا جائے؟ الی عدل الاسلام, اسلام جو عدالت کی جانب رہنمائی کرتا ہے. اس شخص کے اندر یہ کہاں سے اتنی جرت پیدا ہوئی؟ کس نے اس کے اندر اتنی جرت ڈالی کہ ایک بادشاہ کے سامنے اس طرح سے گفتگو کرے بغیر کسی خوف و خطر کے؟ اس لیے کہ جب اس نے دیکھ لیا اپنے دل کی آنکھوں سے, اس نے اس چیز کو پہچان لیا, اس چیز پر ایمان لے آیا کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, ساری طاقت اس کے ہاتھ میں ہے, جو کچھ بھی ہے ہر چیز اس کے قبضے قدرت میں ہے. اس کو صرف اس نے سنا نہیں ہے, اس کو صرف اس نے پڑھا نہیں ہے, اس پر ایمان لایا ہے, اس کو یقین ہو گیا. جس طرح سے اس وقت ہمارے سامنے یہ ساری چیزیں موجود ہیں, آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, ہمیں یقین ہے ان چیزوں کا. جب سورج نکلتا ہے تو دن کی روشنی کس طرح ہمارے آنکھوں کے سامنے آیا ہوتی ہے, اس طرح سے اس کو اس بات کا یقین ہے کہ یہ شخص میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. ہمیں آیا اس طرح سے یقین ہے؟ آیا ہم اس طرح سے ایمان رکھتے ہیں خدا پر؟ یہ ہے, یہ اسلام ہے جو حقیقی آیا تھا, اور اس طرح سے اس نے تربیت کی ہے. اور اے کاش اس سسٹم جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے جو دے کر گئے تھے اور جس کے حوالے کر گئے تھے, اگر اس کے ہاتھ میں آتا اور اسی طرح سے ایک کے بعد ایک آتا رہتا تو اس دنیا کے اندر اس وقت جنت ہوتی, اس دنیا کی جنت ہوتی, یہاں پہ خدا کی عبادت ہوتی, اس طرح سے عبادت ہوتی جس طرح سے ایک نمونہ فکر مند پیش کیا. لیکن افسوس کہ یہ نہ ہو سکا. لیکن انشاءاللہ وہ دن خدا کرے دور نہ ہو کہ دوبارہ سے یہ سسٹم واپس آ سکے اور اپنی آخری حجت کے ذریعے دنیا کے اندر نافذ ہو سکے. انشاءاللہ ہم سب بھی ہم دعا ہے کہ انہیں ایام کے اندر, انہیں شبوں کے اندر دعا کریں کہ ہم کو اسی امام حسین علیہ السلام کے خون کا بدلہ لینے کے لیے انشاءاللہ ان کے ساتھ دے سکیں, ان کے رکاب میں شہادت ہمیں نصیب ہو, اور ہم دیکھ سکیں کس طرح سے قلمِ خدا جو ہے اس دنیا کے اوپر دوبارہ سے جو ہے وہ اس کا بول بالا ہوتا ہے. بس یہ ایک مثال ہے کس طرح سے تربیت کی گئی. سب سے پہلا پیغام کیا تھا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اگر تم قولوا سے مراد ہی نہیں کہ فقط کہہ دو اور فلاح پہنچ جاؤ, نہیں, قولوا یعنی یہی والا قولوا, یعنی واقعی ایمان لے آؤ اس بات پر. اگر تم یہ کہہ دیتے ہو, اس بات کو سمجھ لیتے ہو, اس بات پر ایمان لے آتے ہو کہ لا الہ الا اللہ, تو کامیابی تمہارے ساتھ ہے, دنیا و آخرت کی کامیابی تمہارے قدم چومے گی. اس جگہ سے جو ہے پیغام کو شروع کیا گیا. دیکھیں حیف نہیں کہ جس چیز کو بنیاد بنایا گیا, اسلام کی تعلیمات کا آغاز کہاں سے کیا گیا, یعنی تمام برائیوں کی جڑ کیا ہے؟ شرک ہے, جو سب سے اہم ترین خرابی ہے, سب سے پہلے اسی پہ ہاتھ رکھا گیا, اسی کو جو ہے وہ صحیح کرنے کی کوشش کی گئی. کہا کہ سب سے بڑا ظلم جو اس معاشرے کے اندر ہو رہا ہے وہ کیا ہے؟ شرک ہے, اس کو دور کیا جائے اور اس معاشرے کو, اس انسانیت کو توحید کی جانب لایا جائے. لیکن ہم لوگ جو کہ مسلمان ہیں, آیا ہمیں ضرورت نہیں ان تعلیمات کی؟ کتنا زیادہ ہم وقت ان عقائد کی جانب کی طرف دیتے ہیں, کتنا ٹائم دیتے ہیں؟ ہمارا سارا وقت تو فقط اپنی زندگی, اگر ہم نے ٹائم لگایا, یعنی جو ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو دیندار ہیں, جو دین کی جانب مائل ہیں, ان کی تو بات نہیں ہے, جو مائل ہیں ان کا اکثر ٹائم کہاں لگتا ہے؟ انہی احکامات کے اندر. کہ کس طرح سے نماز پڑھنی ہے, کس طرح سے روزہ رکھنا ہے, کس طرح سے یہ کرنا ہے. جس کو حج کرنا ہوتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ میرا حج کس طرح سے ہی ہو جائے گا, پھر اس کو خمس بھی دینا ہے, یہ ساری چیزیں ہیں. لیکن یہ کیا ہے, یہ شریعت جو ہے, یہ جو احکامات ہیں اہم ضرور ہیں, اس کا انکار کوئی نہیں, کوئی غلط فہمی نہ ہو, ضرور اہم ہے. لیکن اس کی مثال اس طرح سے دی جاتی ہے جیسے فرض کریں کہ اخروٹ ہے, کیونکہ اخروٹ کے اندر ایک اس کا مغز ہے, ایک اس کا جو ہے جو لب لباب ہے جو, اور ایک اس کا چھلکا ہے, چھلکا بھی موٹا تازہ ہے. کیوں موٹا تازہ ہے؟ کیونکہ اس کے اندر جو چیز ہے اس کو ضرورت ہے کہ اس کی ایک ایسی چیز ہو جس کی اچھی طرح سے حفاظت کر سکے. اگر وہ چھلکا نازک ہو یہاں پہ جو ہے وہ اس کو صدمہ پہنچے گا, خراب ہو جائے گا. چھلکا ضروری ہے, اگر چھلکا نہیں ہوگا تو وہ اس کا جو مغز ہے خراب ہو جائے گا. لیکن چھلکا ہے کیوں؟ اس مغز کی خاطر ہے. اصل چیز وہ مغز ہے لیکن چھلکا بھی اس کا ضروری ہے. شریعت اور یہ جو تعلیمات ہے, اساسی دین ہے, جو بیسک تعلیمات ہے, بنیادی تعلیمات ہیں, اس کی مثال ایسے ہی ہے. اب چھلکے سے کوئی غلط فہمی میں یہ کہنا کہ مولانا صاحب تو کہہ رہے تھے یہ پھر جو چھلکا ہے, نہیں, بات کو سمجھنے کی کوشش کریں, بات کا جو ہے وہ خراب نہ کریں. کیونکہ افسوس ہے کہ بالآخر اس معاشرے کے اندر بہت بات جو ہے پھر پھیلائی جاتی ہے. بس اس شریعت کی اہمیت بہت زیادہ ہے, لیکن اس کا مطلب ہی نہیں کہ اس سے بھی زیادہ اہم ہو جائے جو اصل ہے. اگر فقط اصل ہو, بعض لوگ اس طرح پڑھ جاتے ہیں, بعض کہتے ہیں بس ہم جو ہے وہ ذکر کریں گے, خدا کی یاد کریں گے, یہ نماز تو فقط ایک وسیلہ ہے نا, اصل مقصد کیا ہے؟ نماز پڑھو. خدا کیا کہتا ہے؟ نماز پڑھو اس ذکر کی خاطر. اقیم الصلاۃ لذکری, اگر غالباً اس طرح کی آیت ہے کہ نماز قائم کرو. کیوں؟ میرے ذکر کی خاطر. یعنی اصل کیا ہے؟ وہ ذکر ہے. بس ہم اگر ذکر کر رہے ہیں, خدا کو یاد کر رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے نماز پڑھنے کی تو ضرورت نہیں ہے. بعض یہ صوفی ٹائپ کے جو لوگ ہوتے ہیں اس طرح کی بات کرتے ہیں. نہیں, دونوں ضروری ہیں. اگر آپ نے فقط و فقط اس مغز کی توجہ دی اور وہ چیز جو ہے کوٹنگ جو ہے اس کو آپ نے چھوڑ دیا, اس پہ صدمہ پہنچے گا, یہ بھی آپ کے ہاتھ سے چلا جائے گا. اس کی بھی ایک حکمت ہے, ایک مصلحت ہے کہ جس طرح سے اس نظام کو رکھا گیا ہے. خوب, بس آگے بڑھتے ہیں. بات یہ ہو رہی تھی کہ اس سب سے پہلے کہاں سے کام کو شروع کیا گیا, قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. یہ لا کیا ہے؟ یہ توحید کیا ہے؟ دیکھیں یہاں پہ مقصود یہ نہیں کہ اب جو ہے توحید کے جو ہے براہین اور اس کے دلائل پیش کی جائیں, یہاں پہ اس بات کی اجازت ہم کو نہیں, اتنی وقت نہیں ہے اور نہ ہی موقع اور مناسبت ہے. اس فقط اس پیغام کا جو لب لباب ہے, اس کا جو کور ہے, اس کو جو ہے بیان کرنا مقصود ہے. خدا کہتا ہے ہم نے تمہیں خلق کیا, اور چونکہ مسلمانوں کا مجمع ہے اور اس کو مفروض سمجھتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں, کافروں سے تو بات نہیں ہو کہ ان کو سمجھایا جائے کہ نہیں. خوب, سب اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ ان کا خالق کون ہے؟ خالق خدا ہے. اچھا, جو شخص چیز کو خلق کرتا ہے, فرض کریں کہ میں ایک انجینئر ہوں, میں ایک مشین کو خود ڈیزائن کرتا ہوں, کہیں سے کاپی نہیں کرتا. فرض یہ ہے کہ میں نے خود ڈیزائن کیا, میرے ذہن میں ایک چیز آئی ہے, ایک انوینشن آئی ہے, میں نے خود اس کا جو ہے وہ سوچا ہے بغیر کسی سے لیے ہوئے, اور میں اس مشین کو ڈیزائن کرتا ہوں. مشین کو میں ڈیزائن کر لیتا ہوں, وہ مشین وجود میں آ جاتی ہے. اس کو مشین کو بنانے کا ایک مقصد ہے جو میرے ذہن کے اندر ہے. ایک درود بھیجے محمد والے محمد تک. آپ حضرات بھی اگر تھوڑا آگے آ جائیں تاکہ بس جو انجینئر ہے جس نے اس مشین کو ڈیزائن کیا ہے, اس کا ایک مقصد ہے, وہ چاہتا ہے کہ اس کو ایک خاص مقصد کے لیے میں بناؤں اور یہ کام اس سے مجھے لینا ہے. جب یہ مشین کو خلق کر لے گا تو کیا کسی کو یہ حق ہے کہ دنیا کے قوانین کے مطابق بھی اگر دیکھ لیں, کیا کسی کو یہ حق پہنچتا ہے کہ جیسی وہ خلق ہو جائے اب کوئی اور آ کے وہ کہے کہ یہ چیز میری ہے؟ نہیں, اس نے خلق کیا ہے, اس کو اس نے اس کو بنایا ہے. بس مالک کون ہے اس کا؟ جس نے اس کو بنایا ہے وہی اس کا مالک ہے. بس جو خالق ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہی مالک بھی ہوتا ہے. اور جو خالق ہوتا ہے اسی کو زیادہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیز کس لیے ہے اور کس طرح سے بہتر چلے گی. دیکھیں قرآن کیا فرماتا ہے, الذی خلقنی فہو یہدین, جو مجھے خلق کرتا ہے وہی میری ہدایت بھی کرے گا. جو مجھے خلق کرتا ہے اسی کو زیادہ معلوم ہے کہ اس نے مجھے کیوں بنایا ہے, کس طرح بنایا ہے, میری ڈیزائن کس طرح سے ہے, میں کس طرح سے کام کروں گا تو اس ہدف تک پہنچ سکوں گا, کس سسٹم کے تحت چلوں گا تو وہاں تک پہنچ سکوں گا, اسے معلوم ہے. الذی خلقنی فہو یہدین, فہو یہدین, دیکھیں ہوا, وہی میری ہدایت کر سکتا ہے, وہی, کوئی اور نہیں کر سکتا. اگر کسی اور کی ہدایت پہ میں چلوں, تو ہدایت نہیں ہے, کسی اور کی بات پہ میں چلوں گا, کسی اور کے سسٹم کو میں چلوں گا, گمراہ ہو جاؤں گا. اصل ہدایت وہاں پہ ہو نہیں سکتی, امکان نہیں ہے. جو مجھے خلق کرے گا وہی میرا مالک بھی ہوگا. جو خلق کرتا ہے وہی مالک بھی ہوتا ہے، جو خلق کرتا ہے مالک، جب مالک بھی ہے کیا اس کو اختیار ہے کہ اس چیز کے اندر جو اس کی مخلوق ہے، جس جو اس کی مملوک ہے، جو اس کی ملکیت ہے، اس کے اندر جس طرح سے تصرف کرے، جس طرح سے اس کو استعمال کرے، یا کوئی اور آ کے کہہ سکتا ہے کہ میں اس کے اندر اس کو استعمال کروں گا، تصرف کروں گا؟ کوئی نہیں کہہ سکتا. بس جو خالق ہے وہ اور جو مالک ہے وہی اس کے اندر تصرف کر سکتا ہے، اور جس طرح سے اس کو چلانا چاہے گا وہی چلائے گا، جو نظام دینا چاہے گا اس کو چلانے کا وہی دے گا. اسی کو کہتے ہیں دین. سادے الفاظ میں دین کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ کوئی چیز نہیں، دین یعنی یہی، مجھے جو خلق کیا ہے میرے خدا نے بس وہی میرا مالک ہے، وہی جانتا ہے کہ میرا ہدف کیا ہے اور کس طرح سے میں اس ہدف تک پہنچ سکتا ہوں. بس اور اسی کو اختیار ہے کہ مجھے بتائے کہ تم جو کہ میرے مملوک ہو، جس طرح سے فرض کریں غلام ہوتا ہے، اس کا ایک آقا ہے، آیا غلام جو ہے بغیر آقا کی اجازت سے کچھ کام کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. جس طرح سے اس کا آقا چاہے گا وہ کام کرے گا، جہاں اس کو بھیجے گا وہ جائے گا، جہاں سے روکے گا وہ رک جائے گا، اس کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہے. ہم اور آپ بھی اسی طرح سے ہیں، پوری مخلوقات اسی طرح سے ہیں. اصلاً یہ میں مملوک کسی کا ہوں، یعنی میرا پورا وجود، یہ میری چیزیں نہیں ہیں، میرا گھر نہیں ہے، ان کی بات نہیں کر رہا، میرا خود اپنا میرا وجود جو ہے یہ میرا نہیں ہے، میں مملوک ہوں، میں عبد ہوں. کس کا؟ جس نے مجھے خلق کیا ہے، جو میرا مالک ہے. جو میرا مالک ہے اس کی اجازت کے بغیر، یعنی فرض کریں کہ اگر میں آپ کو ایک امانت دیتا ہوں کہ آپ اس کی حفاظت کریں، اور اس میں آپ فلان فلان کام کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو، آیا میں اس کی اجازت کے بغیر اس سے زیادہ کچھ کر سکتا ہوں؟ نہیں کر سکتا. جس حد تک اس نے مجھے اجازت دی ہے بس اسی حد تک میں کام کر سکتا ہوں. اگر اس سے زیادہ اگر میں کروں گا تو کیا ہوگا؟ خیانت ہے، وہ خائن ہوں میں اس کام کے اندر. میرا پورا وجود جو ہے یہ کیا ہے؟ میرے اپنے اختیار میں نہیں ہے، میں مملوک ہوں کسی کا، میں عبد ہوں کسی کا. کس طرح سے ہم جرات کرتے ہیں اس بات کو کہتے ہوئے، پہلے دن بھی آپ کی خدمت میں بیان کیا، بعض لوگ ہوتے ہیں مسلمان ہیں لیکن کتنی ہٹ دھرمی کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ ریلیجیس نہیں ہیں، ہم مذہبی نہیں ہیں، اپنا تعارف اس طرح سے کراتے ہیں. کتنی شدید گمراہی میں ہے شخص، کتنی زیادہ طغیان ہے اس کے اندر، طغیان ہے نا، مملوک کسی کا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں اس کی بات نہیں مانوں گا. یہ نمک حرامی ہے، کھاتے کسی کا ہو، بات کسی کی مانتے ہو. یہ ہے دیکھیں دین کا پورا جو ہے خلاصہ، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، یعنی یہی. کیوں یہی؟ کیوں اسی کے اندر کامیابی ہے؟ اس لیے کہ جس نے تم کو بنایا ہے وہی تمہیں بہتر جانتا ہے. سورہ روم کے اندر کیا ارشاد ہوتا ہے؟ اقم وجھک للدین حنیفا فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا. ایک درود بھیجے محمد علی محمد پر.
اللہم صل علی محمد وعلی محمد.
لا تبدیل، جس طرح سے کچھ آتا ہے لا تبدیل لخلق اللہ. خوب، بس خدا نے جو بنایا ہے ہم کو فطرت پہ بنایا ہے، اور کہا کہ اقم وجھک للدین حنیفا، کہا کہ اپنا چہرہ جو ہے یعنی اپنا رخ جو ہے اس دین کی جانب کر لو. پھر دین کو خود جو ہے وہ تعریف کرتا ہے، دین کیا ہے؟ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. ہاں، یہ دین کیا ہے؟ وہی تمہاری فطرت ہے. فطرت کسے کہتے ہیں؟ ایک خاص قسم کی خلقت کو کہتے ہیں. خلقت یعنی کیا؟ خلق کرنا، بنانا. اگر یہ کسی خاص قسم کی ہو تو اس کو کہتے ہیں خلقت، ٹھیک ہے، اور اگر جو ہے اس کو عدم سے وجود میں لایا جائے تو اس کو کہتے ہیں فطرت. اگر کسی چیز کو عدم سے جو نہیں تھی بالکل اور اس کو وجود میں لایا جائے تو ایسے بنانے کو کیا کہتے ہیں؟ ایسی خلقت کو کیا کہتے ہیں؟ فطرت. بس ایک خاص قسم کا بنانا ہے تمہارا، انسان تم کو جو بنایا ہے ہم نے ایک خاص قسم سے بنایا ہے، ایک خاص ڈیزائن ہے اس کا، اس کو ہر طرح سے تم نہیں چلا سکتے. بس کیا کرو؟ اپنا چہرہ جو ہے، اپنا رخ جو ہے دین کی جانب کر لو. اقم وجھک للدین حنیفا. حنیفا یعنی کیا مطلب؟ حنیف کہتے ہیں بالکل سٹریٹ، ادھر ادھر تمہارا جو ہے وہ رجحان نہ ہو، ادھر نہ دیکھو ادھر نہ دیکھو، سیدھا صراط مستقیم پر فائز ہو جاؤ. حنیف کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے؟ جنیف. جنیف کیا ہے؟ جو کبھی ادھر چلا جائے، اس کے مقابلے میں حنیف. حنیف کیسے کہتے ہیں؟ جو ایک سیدھے راستے کو اپنا لے. اقم وجھک للدین حنیفا، تمہیں ضرورت نہیں ہونی چاہیے کہ کبھی اس طرف جاؤ، کبھی سیکولرزم کا نعرہ لگے تو ادھر چلے جاؤ، کبھی لبرلزم کا نعرہ لگے تو ادھر چلے جاؤ، کبھی کیپیٹلزم کی طرف چلے جاؤ، کبھی سوشلزم کی طرف چلے جاؤ. نہیں، تمہیں ہم نے بنایا ہے، ہمیں معلوم ہے کہ تم کس طرح لے کے جانا ہے. یہ فقط اور فقط اسلام ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. یہ تمہیں بتائے گا کہ تمہاری فلاح کس کے اندر ہے. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، یعنی یہ فلاح تمہاری, کامیابی تمہاری اسی دین کے اندر ہے. درود بھیجے محمد علی
محمد.
دیکھیں آج کے معاشرے کے اندر اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں ایک, مثلا ہم کہیں کہ ایک جوان ہے یونیورسٹی میں پڑھتا ہے فرض کریں, ٹھیک ہے, نماز کا ٹائم آتا ہے, اس کو شرم محسوس ہوتی ہے کہ وہ کس طرح سے جو ہے اس وقت جا کے جو ہے اول وقت میں نماز پڑھے. دیکھیں جو لوگ آشنا ہیں چیزوں سے اس کو در کریں گے. ہوتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر شرم کس چیز سے آتی ہے؟ شرم دین پر عمل کرنے سے آتی ہے. ایک جوان لڑکی ہے جاتی ہے سوسائٹی کے اندر, معاشرے کے اندر نکلتی ہے, اس کو شرم محسوس ہوتی ہے کہ کس طرح سے میں حجاب کامل کے ساتھ آؤں. اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے, استہزاء, مذاق, تمسخر ہوتا ہے اس کا کہ تم جو ہے کتنے بیکورڈ لوگ ہو, اس زمانے میں بھی تم پتہ نہیں کس روش پر چل رہے ہو, ہے کہ نہیں؟ یہ ساری چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر ہیں کہ نہیں ہیں؟ اگر ایک شخص جو ہے اس سے کہا جائے کہ مثلا یہ جو ہے بزنس ہے, اس کے اندر فرض کریں اس طرح سے آپ جو انویسٹ کر رہے ہیں, اس کے اندر سے یہ ربا ہے, کہتے ہیں ربا, دنیا اس کے بغیر چل نہیں سکتی. اگر جو لوگ مثلا یہاں سے فورن کنٹریز جاتے ہیں پڑھنے کے لیے اسٹوڈنٹس جاتے ہیں, بہت ہمیں یعنی اس کو حساس ہونا ہوگا. کتنے ہی ایسے کیسز ہیں, کتنے ہی ہمارے سامنے ہیں, ہر ایک جو شخص یہاں بیٹھا ہے اس کے خاندان میں آپ نے دیکھا ہوگا, یہاں سے گیا ہے اس معاشرے کے اندر جاتا ہے, کچھ عرصہ ریزسٹ کرتا ہے, کچھ ہوتے ہیں چند ایک جو ریزسٹ کر پاتے ہیں, آہستہ آہستہ اس میں بہہ جاتا ہے, ریزسٹ نہیں کر پاتا. کتنے ہی میرے دوست خود ہیں جنہوں نے ان کو بتایا کہ شروع میں انہوں نے مقاومت کی, ریزسٹ کیا, بعد میں وہ حرام گوشت سب کچھ کھانا شروع ہو گئے. جب اس ماحول کے اندر آپ آ جاتے ہیں, وہ قبح جو ہے, قباحت جو ہے کسی چیز کی ختم ہو جاتی ہے. اب دور کی مثال کیوں نہیں, اپنے معاشرے کی مثال لیں. چند سال پہلے تک ٹی وی پہ جو کچھ دکھایا جا رہا ہے اس وقت, یہ وہ انڈین فلموں میں جو دکھایا جاتا تھا, اور ہمارے جو دیندار گھرانے سب چیزیں دیکھنے کو اصلاً جو ہے وہ نہیں ہوتا تھا. جس کے گھر وی سی آر ہوتا تھا وہ چھپ چھپ کے جو ہے کیسٹ لے کے آتا تھا کہ کوئی دیکھ نہ لے کہ اس کے ہاتھ میں جو کیسٹ ہے. کیسٹ کا مطلب ہے کہ دیندار نہیں ہے. لیکن کیا ہوا, آہستہ آہستہ جب زمانہ چینج ہو گیا, وہی سب کچھ آج ہمارے ٹی وی میں دکھایا جا رہا ہے. اچھا آپ کو ڈرامے کے اندر, ممکن آپ ڈرامہ بند کر دیں, ایڈز کے اندر, ایڈز کے اندر اس سے بدتر ہر چیز تو دکھائی جا رہی ہے, لیکن اب اس کا قبح ختم ہو گیا, اس کی قباحت ختم ہو گئی. اب ماڈرنٹی کا علامت کیا ہے؟ آپ ایڈوانسڈ ہیں, آپ اگر آپ دین کا نام لیتے ہیں. اچھا دین کا نام لینا ہے تو اس طرح سے لیں جس طرح ہم چاہتے ہیں, کہ جس کے اندر سب اس یعنی دین بھی ہو اور باقی سب چیزیں بھی ہوتی رہیں. انشاءاللہ ابھی وقت گزر گیا, انشاءاللہ اس کی مثالیں عرض کروں گا کہ کس طرح کا دین اس وقت ہمارے معاشرے کے اندر آئے جائے. دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے, تم سمجھتے ہو کہ تم اگر جو ہے وہ دین کو چھوڑ رہے ہو تو تم ماڈرن ہو, بہت عقل مند ہو, بہت عاقل انسان ہو. نہیں, قرآن کی منطق یہ نہیں ہے. آپ کو وعدہ کیا تھا کہ کچھ اس طرح کی مثالیں دوں گا کہ بتایا جائے کہ اسلامی طرز تفکر کیا ہے, قرآن کی منطق کیا ہے, اور ہماری منطق اس وقت کیا ہے. قرآن کی منطق میں عقل مند کون ہے؟ قرآن کس کو عقل مند کہتا ہے؟ کہتے ہیں کہ فاستخف قومہ فاتاؤہ, فرعون کا ذکر ہوتا ہے. فرعون اپنی امت کو ان کا مسخرہ کرتا ہے, ان کو بیوقوف بناتا ہے. جب بیوقوف بنا لیتا ہے تو اس کی اطاعت کرتے ہیں. یعنی بیوقوفی کی علامت کیا ہے؟ کہ آپ دین کو, دین موسیٰ کو چھوڑ دیں, حقیقی دین کو چھوڑ دیں اور ایک اور دین کے پیچھے چلے جائیں. اور واضح آیت, فتبعوا امر فرعون وما امر فرعون برشید, وما امر فرعون برشید, نہیں امر فرعون برشید. ان لوگوں نے کیا کیا؟ اتباع کی, کس کی؟ امر کی, کس کے؟ فرعون کے امر کی. فرعون کا حکم کیا ہے؟ خدا کے مقابلے کا حکم ہے. خدا کے حکم کو چھوڑ دیا, خدا کے دین کو چھوڑ دیا, فرعون کے امر کی اتباع کی. وما امر فرعون برشید, رشید کسے کہتے ہیں؟ رشد کسے کہتے ہیں؟ میچورٹی کو. اس کے اندر میچورٹی نہیں تھی کہ وہ خدا کے حکم کو چھوڑ کے جو ہے فرعون کے حکم کے قبول کر لیں. وَمَن, تیسری آیت, وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّتِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن صَفِحَ نَفْسَهُ, إِلَّا مَن صَفِحَ نَفْسَهُ. کون ہے جو کہ ملت ابراہیم کو, اس دین اسلام کو چھوڑ دے گا, اس کو چھوڑ دے گا. رغبت ان کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس کو چھوڑ دے, ملت ابراہیم کو چھوڑ کر کون چھوڑے گا؟ إِلَّا مَن صَفِحَ نَفْسَهُ, جو احمق انسان ہوگا. اس کا آسان ترجمہ کیا جائے, احمق انسان, صفی انسان, سمجھ بوجھ نہیں ہے اس کے اندر. قرآن کی منطق کے اندر, اسلامی طرز تفکر کے اندر احمق یہ شخص ہے کہ جو دین خدا کو چھوڑ بیٹھا ہے. کیوں احمق ہے؟ کیونکہ اس نے اس راستے کو چھوڑ دیا ہے کہ جس کو فلاح کی جانب لے جا رہا تھا. فرض کریں کہ آپ ایک طرف جا رہے ہوں, آپ کا سیدھا ایک آپ کا ایک ہدف ہے, آپ کو یہاں سے وہاں تک جانا ہے. راستے میں آپ بالکل صحیح جا رہے ہیں, آپ کے پاس جو ہے فرض کریں ہر چیز کمپاس میں موجود ہے, آپ کو جو ہر وقت جو ہے جی پی ایس لگا ہوا ہے, ہر طرف آپ کو گائڈ کر رہا ہے کہ تم صحیح جا رہے ہو. راستے میں اگر دو پاگل انسان آپ کو نظر آئیں اور آپ کا مذاق اڑائیں اور کہیں کہ تم کہاں جا رہے ہو اور یہ بھی کوئی راستہ تو ادھر سے ہے, آپ ان پاگلوں کی بات کو مان لیں گے یا آپ ان پہ کہیں گے کہ یہ بیوقوف نہیں جانتے, یہ بےچارے ہیں, ان کو ہدایت کی ضرورت ہے, یہ نہیں سمجھ رہے, یا نہیں ان کی بات مان کے اپنا راستہ چھوڑ دیں گے؟ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ عزیزان محترم, شاید تلخ باتیں ہیں, شاید بہت تلخ باتیں ہیں, لیکن واقعا غور کریں ان چیزوں کے اوپر. کیا ان چیزوں پہ غور کرنے کی ضرورت نہیں؟ ہم جس طرح سے زندگی گزار رہے ہیں, کیا ایسا نہیں ہے کہ ہم کو دو پاگل انسان آ کے کہتے ہیں؟ ہمارا یہ معاشرہ جو ہٹ چکا ہے اپنی اس فطرت سے, ہم کو آ کے کہتا ہے کہ تم کس راستے پہ جا رہے ہو اور ہم ان کی بات پہ چلے جاتے ہیں. امام علیہ السلام کا نہج البلاغہ میں خطبہ حمام کے اندر بہت خوبصورت جملات ہیں. اس کا مفہوم اس کا یہ ہے کہ جب یہ متقی انسان کی جو تعریف کرتے ہیں, یہاں تک پہنچ کے کہتے ہیں کہ یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو دیکھ کر دوسرے کہتے ہیں عجیب, مثلا ان کا جو ہے دماغ شاید گھوما ہوا ہے. نہیں, دماغ ان کا گھوما ہوا ہے, یہ لوگ تو اس صراط مستقیم کے اوپر ہیں. ان کی ایک ایسی حالت جب دیکھتے ہیں کہ یہ صبح شام عبادت میں لگے ہوئے ہیں, خدا کے راستے میں جہاد میں لگے ہوئے ہیں, کوشش کر رہے ہیں, کوئی چیز ان کو تھکاتی نہیں ہے, کوئی چیز ان کو انفاق کرنے سے نہیں روکتی, کوئی چیز ان کو ایثار کرنے سے نہیں روکتی, جب ایسا شخص دیکھتے ہیں تو معاشرہ کہتا ہے یہ کس قسم کا انسان ہے, دنیا کمائے بیٹھ کے یہ کن چیزوں میں لگا ہوا ہے, دنیا کی منطق تو یہی ہے نا. لیکن امام علی کہتے ہیں یہ اس کا دماغ نہیں گھما ہوا, دماغ تو ان لوگوں کا گھما ہوا ہے جو سمجھ نہیں رہے کہ تم کو دو دن بعد جا کے حساب کتاب دینا ہے. کیا ہوگا تمہارا دو دن بعد جا کے, کس کو حساب دو گے, کیسے حساب دو گے؟ ایک درود بھیجے محمد علی محمد. بس انسان ان حالات کے اندر کیا کرنا چاہیے؟ خدا سے انسان جو ہے پناہ مانگ سکتا ہے. حالات سخت ہیں, آسان نہیں ہے, خود روایت کے اندر موجود ہے کہ آخر الزمان کے اندر حالات سخت ہوں گے. دین پر رہنا ایسے ہی ہوگا کہ جس طرح سے ایک انسان اپنے ہتھیلی کے اوپر انگارے رکھے, سخت ہے, لیکن جب انسان ہدف کی جانب نگاہ ہو, اس کو معلوم ہو کہ مجھے کیا ملنے والا ہے, کیا اجر ہے جو میرا انتظار کر رہا ہے, تب اس کی ہمت بنتی ہے, کو جو ہے وہ اس راستے پہ چلنے کی ہمت بنتی ہے اور اس راستے کو چل دعا کرنی چاہیے. ہمیں کچھ دعائیں ہمیں تعلیم کی گئی ہیں کہ ان کو جو ہے انسان آخر زمان پڑھے. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک, یا مثلا اللہم عرفنی نفسک, اے خدا مجھے تو خود اپنی معرفت عطا فرما, فانک ان لم تعرفنی نفسک لم عارف نبیک, اسی طرح سے جو ہے مجھے نبی کی معرفت عطا فرما, اگر نبی کی معرفت عطا نہیں فرمائی تو میں تیری حجت کو نہیں پہچان سکوں گا. اور اللہم عارفنی حجتک فانک ان لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی, میں تیرے دین سے گمراہ ہو جاؤں گا. انشاءاللہ اس موضوع پہ گفتگو آئے گی کہ کس طرح سے انسان اگر اس امامت سے ہٹ جائے, نہ لے اس سسٹم کو امامت سے, تو کیا ہوگا. اور ایک واضح سی تاریخی مثال آپ کے سامنے ہے کہ جب انسان اس امامت کے سسٹم کو چھوڑ دیتا ہے, اس ولی خدا کو چھوڑ دیتا ہے, اس باب اللہ کو چھوڑ دیتا ہے, وہ راستہ ہے خدا تک جانے کا, جب بند کر دیا جاتا ہے تو انسان گمراہ ہو جائے گا. پھر 50 سالہ اس تاریخ کے اندر, 11 ہجری سے لے کر 61 ہجری کے اندر کیا ہوا آپ کے سامنے ہے؟ صرف 50 سال کے عرصے میں امت کہاں سے کہاں تک پہنچ سکتی ہے اگر اس نظام کو, اس نظام امامت کو اگر انسان چھوڑ دے, اس باب اللہ سے اگر جو انسان دور ہو جائے تو پھر خدا تک نہیں پہنچ سکے گا, پھر گمراہ ہو جائے گا. سلام ہمارا اس ذات پر, اس عظیم ہستی پر. ابھی برادر مسلم جب مرثیہ پڑھ رہے تھے, میرے ذہن میں خیال آیا کہ امام علیہ السلام نے اتنے سارے مصائب جو برداشت کیے ہیں اس راستے کے اندر, ہر طرح کی مصیبت جو آپ سوچ سکتے ہیں اور جو ہم نہیں سوچ سکتے, ہمیں کیا معلوم ہوتی ہے, کہتے ہیں وما ادراک, کیا ہمیں معلوم کہ کیا ہوا ہے اس دن اور اس دن کے بعد سفر ہے, اصلا ہم سوچ نہیں سکتے. لیکن امام نے کس طرح سے اس کو برداشت کیا, کیا وہ قلب تھا اس عظیم ہستی کا, کتنی اس کے اندر وسعت تھی. عزیزان محترم, ہر قسم کی جو ہم سوچ سکتے ہیں, جو بلا کو سوچ سکتے ہیں, اس ہستی نے برداشت کیا. لیکن ان مصائب کو برداشت کرنا سخت ہے, لیکن میرے ذہن میں آیا کہ حسین بننا اس سے زیادہ سخت ہے. اگر انسان ایک دفعہ حسین بن جائے, جو ذات حسین بن جاتی ہے اس کے لیے مسائل بھی آسان ہو جاتے ہیں. جب حضرت علی اصغر کی شہادت ہوتی ہے تو امام حسین کیا فرماتے ہیں, فرماتے ہیں کہ اے اللہ چونکہ یہ سب کچھ تیری نگاہ تیرے سامنے ہو رہا ہے اس لیے میرے لیے آسان ہے. یہ ہے وہ عاشق جو ہر چیز کو خدا کی بارگاہ میں قربان کرنے کو تیار ہے. عزیزان محترم, ایک قربانی اس میں سے یہ ہے, جس طرح آپ نے سنا کہ آپ نے مدینہ چھوڑا, اپنے وطن کو چھوڑا, ایک قربانی ہے, بہت بڑی قربانی ہے اپنے جس سے دور ہونا, اس مدینہ کو چھوڑنا. اسی طرح سے ایک اور بڑی قربانی, 8 ذی الحج کو جب حاجی حج کرنے کے لیے آتے ہیں, یہ خدا کا عاشق بندہ اس دن اس سرزمین مکہ کو چھوڑ کر جاتا ہے. کیوں؟ تاکہ حرمت کعبہ جو ہے پامال نہ ہو جائے. جس شخص نے 25 حج پاپ ادا کیے ہوں اس کے لیے آسان نہیں ہوگا, لیکن جب دیکھا کہ حرمت کعبہ پامال ہو سکتی ہے تو اس مصیبت کو بھی برداشت کیا, اس امتحان کو بھی برداشت کیا. جب نکلے تو صاف اعلان کیا کہ میرا ارادہ ہے یہاں سے جانے کا. جو شخص بھی چاہتا ہے کہ ہماری راہ میں ہمارا ساتھ دے, ہمارے ساتھ ہو جائے, اور جو شخص چاہتا ہے اس بات پر آمادہ ہے کہ خدا سے ملاقات کرے, یعنی اس راستے کے اندر شہادت ہے. من کان باذلا محجتہ, جو اپنا خون اس راستے میں دینا چاہتا ہے, وموطنا علی لقاء اللہ, جس نے آپ اور اپنے نفس کو جو ہے وہ آمادہ کر لیا ہے خدا سے ملاقات کے لیے, تو آمادہ ہو جائے کہ ہم لوگ کل یہاں سے کوچ کریں گے. یہ قافلہ نکلتا ہے, کوفہ کی جانب حرکت کرتا ہے. راستے میں ایک جگہ پر امام علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہاں پر پانی بھر لو, پانی کا ذخیرہ کر لیا جائے. ابھی معلوم نہیں ہے کہ امام علیہ السلام اس مقام پر کیوں پانی بھرنے کی ہدایت کر رہے ہیں. کہا کہ نہیں, جتنا ہو سکتا ہے پانی کو بھر لیا جائے مشکیزوں کے اندر. یہ پانی بھر لیا جاتا ہے اور قافلہ آگے بڑھتا ہے. آگے بڑھ کر کچھ لوگ جو کہ لشکر کے آگے آگے چلتے ہیں, شاید خبر دیتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے آگے کچھ نخلستان ہے, لیکن بعد میں جب قافلہ آگے بڑھتا ہے معلوم ہوتا ہے نخلستان کہاں. اس نبی کے نواسے کے لیے ایک لشکر جرار آیا ہے لڑنے کے لیے, مدد کرنے والا کوئی نہیں آتا. 1000 افراد کا ایک لشکر ہے کہ جو نیزوں کو لیے ہوئے آ رہا ہے, اور دور سے ایسا لگتا ہے جیسے نخلستان ہو. جب لشکر نزدیک پہنچتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ ہر کی سربراہی میں ایک لشکر ہے 1000 افراد پر مشتمل. امام علیہ السلام کے سامنے وہ لشکر آ کے رک جاتا ہے. امام علیہ السلام کی فوج بھی اس کے سامنے سب باندھ کر کھڑی ہو جاتی ہے. امام دیکھتے ہیں کہ لشکر پیاسا ہے, نہ فقط اس کے سپاہی پیاسے ہیں, اس کے گھوڑے بھی پیاسے نظر آتے ہیں. امام نے جو پانی بھرا تھا وہ اسی وقت کے لیے بھرا تھا. اپنے سپاہیوں کو, اپنے اصحاب کو حکم دیتے ہیں کہ ان لشکریوں کو, اس دشمن آدھا کو پانی پلایا جائے. نہیں معلوم یہ لوگ کیوں بھول گئے اس وقت کو, کس طرح سے انہوں نے اس امام علیہ السلام پر پانی بند کیا ہوگا, کس طرح سے امام کے بچوں پر پانی بند کیا ہوگا. کیا انہیں یہ دن بھول گئے کہ جس دن وہ پیاسے تھے امام علیہ السلام نے ان کو پانی پلایا, نہ فقط ان کو پانی پلایا, کہا کہ گھوڑوں کے آگے پانی رکھا جائے, نہ فقط ایک دفعہ پانی رکھنا بلکہ 4 دفعہ 5 دفعہ, جب تک کہ وہ گھوڑا سیراب نہ ہو جائے, پانی کو نہ ہٹانا. اس طرح سے گھوڑوں کو سیراب کیا جاتا ہے. جب فوج کو سیراب کر لیتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ دور سے ایک شخص کہ جو لشکر سے پیچھے رہ گیا ہے وہ اب چلا آ رہا ہے. امام علیہ السلام خود اس شخص کے پاس جاتے ہیں جو راہ بھٹک چکا تھا, اور چونکہ صحرا کی گرمی کی وجہ سے شدید پیاسا ہے. جب نزدیک آتا ہے تو امام علیہ السلام اسے کہتے ہیں کہ اپنے اونٹ کو نیچے لے کے آؤ تاکہ تمہیں سیراب کیا جا سکے. جب اونٹ نیچے آتا ہے امام علیہ السلام مشکیزہ اس کو تھماتے ہیں تاکہ پانی پی سکے, لیکن اس قدر پیاسا ہے. دیکھیں جو شخص بہت زیادہ پیاسا ہوتا ہے, شدت پیاس سے پانی اس طرح تیزی سے پینا چاہتا ہے کہ پانی باہر گرنے لگتا ہے. اس شخص کی بھی یہی حالت ہوتی ہے, پانی خود سے نہیں پی پاتا. امام علیہ السلام اس مشکیزوں کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں, اپنے ہاتھ سے اس کو پانی پلاتے ہیں, اس شخص کو پانی پلاتے ہیں خود اپنے ہاتھ سے. یہ ہے امام کا کرم, یہ ہے امام کی عظمت. یہ لشکر لیکن نہیں معلوم کس کتنا سنگ دل لشکر تھا. یہ لشکر آگے بڑھتا ہے. یہ اسی دن جو ہے جب نماز ظہر کا وقت ہوتا ہے, امام علیہ السلام جو ہے لشکر کو خطاب کر کے کہتے ہیں کہ دیکھو تم نے خود مجھے بلایا ہے, تم نے تو خود مجھے بلایا ہے. اگر تم نہیں چاہتے کہ میرے ساتھ دو تو میں واپس چلا جاتا ہوں. وہ راستہ روکتا ہے, کہتا نہیں مجھے حکم ہے کہ میں آپ کو واپس نہ جانے دوں. بالآخر بات آگے بڑھتی ہے, عصر کا وقت آتا ہے. عصر کے وقت امام دوبارہ اس لشکر کو خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں, اے کوفیوں, اے لشکر, تم کیا بھول گئے کہ تم نے مجھے خود نامہ لکھا ہے, تم نے مجھے خط لکھ کے بلایا تھا. اور کہتا ہے میں نے آپ کو خط نہیں لکھا. امام علیہ السلام کہتے ہیں جاؤ اس بوری کو لایا جائے, اس میں وہ خط کی ایک بڑی تعداد موجود ہے. اس کو لشکر کے سامنے پھینکا جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ دیکھو تم نے نام لکھے. کہتے ہیں کیا مجھے خط نہیں لکھا تھا کہ آپ آئیں ہم آپ کی کمک کریں گے, آپ کی مدد کریں گے, آپ کی نصرت کریں گے. یہ کون سی مہمانداری ہے کہ تم کسی کو مہمان بلاؤ اور اس طرح ساتھ بے وفائی. لیکن اس لشکر کے کانوں پہ جیو تک نہیں رہتی. امام علیہ السلام دوبارہ نماز پڑھاتے ہیں. یہ لشکر بھی امام علیہ السلام کے پیچھے ہی, فوج لشکر آدھا بھی آپ کے پیچھے ہی نماز پڑھتا ہے. جب نماز ختم ہو جاتی امام کہتے ہیں کہ ہم دوبارہ سے واپس جائیں گے. پھر آ کے آپ کے گھوڑے کی لگام پکڑ کے کہتا ہے کہ نہیں میں آپ کو جانے نہیں دوں گا, میرا حکم ہے کہ آپ کو کوفے کی جانب لے جاؤں. امام علیہ السلام کہتے ہیں سکلت قومک, تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے, تو کس طرح کا کام کرتا ہے, کیسی بات کرتا ہے. یہاں پہ حر کہتا ہے کہ اے امام حسین, اگر آپ کے علاوہ یہ جملہ کسی اور نے کہا ہوتا تو میں اس کو جواب دیتا, لیکن کیا کروں کہ آپ کی ماں کی عظمت اتنی زیادہ ہے کہ ان کا نام میں اپنی زبان پر نہیں لا سکتا. بلاخر طے پاتا ہے کہ لشکر نہ کوفے کی جانب جائے گا نہ مدینہ کی جانب جائے گا. ایک اور راستہ لشکر اختیار کرتا ہے. یہاں تک کہ ایک مکان پر پہنچتا ہے تو دیکھتے ہیں کچھ قاصد آتے ہیں. ایک قاصد آتا ہے, امام حسین کو سلام نہیں کرتا, حر کو جا کے سلام کر کے کہتا ہے یہ خط ہے اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ اس لشکر کو یہیں روک لیا جائے, اسی بیابان میں روک لیا جائے. جب پوچھا جاتا ہے کہ اس جگہ کا نام کیا ہے تو کوئی کہتا ہے نینوا ہے, کوئی کہتا ہے یہاں اس کا نام اقر ہے, اور کوئی کہتا ہے اس کو کربلا کہتے ہیں. جب کربلا کا نام امام کے کان میں پڑتا ہے تو کہتے ہیں اعوذ بک من الکرب والبلا, میں خدا کی پناہ مانگتا ہوں کرب اور بلا سے. یہ وہی جگہ ہے کہ جہاں پہ مجھے خبر دی گئی ہے, مجھے معلوم ہے کہ یہیں پہ ہمارے خیمے لگیں گے. یہی وہ جگہ ہے جس زمین پر ہمارا خون بہایا جائے گا. یہی وہ جگہ ہے جہاں پہ ہماری قبریں بنیں گی. یہی وہ جگہ ہے کہ جس کی مٹی ام سلمہ نے مجھے دکھائی تھی, اور یہی وہ جگہ ہے کہ جس کو جبرائیل نے خاک کو رسول خدا کی خدمت میں دیا تھا. عزیزان محترم, روایات میں موجود ہے کہ امیر المومنین جب جنگ صفین سے پلٹ رہے ہوتے ہیں تو اسی مکان پر پہنچتے ہیں. جب پوچھتے ہیں کہ زمین کا نام کیا تو کہتے ہیں کربلا. امام علیہ السلام اتنا گریہ کرتے ہیں, امام علی علیہ السلام اپنے بچے کی مظلومیت پر اتنا گریہ کرتے ہیں کہ زمین تر ہو جاتی ہے. یہ وہ کربلا ہے جہاں پہ لشکر آ کے رکتا ہے. بالآخر روز عاشور آتا ہے. جب روز عاشور آتا ہے اور جا کے عمر سعد سے پوچھتا ہے کہ اے عمر سعد, کیا تیرا ارادہ واقعی جنگ کا ہے؟ عمر سعد کہتا ہے کہ ہاں, اس جنگ کے معاملے کے اندر اپنے پا پر جائیں اور جنگ ہوگی. جب ہر یہ سوچتا ہے کہتا ہے کہ میرے مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس طرح یہ معاملہ یہاں تک پہنچ جائے گا. لشکر سے آہستہ آہستہ پیچھے ہٹتا ہے اور کچھ سوچ میں پڑ جاتا ہے. ایک طرف جنت کو دیکھتا ہے, ایک طرف جہنم کو دیکھتا ہے. ایک لرزہ اس کے جسم پر طاری ہوتا ہے. کوئی دیکھتا ہے تو کہتا ہے ہر تو سردار تھا عرب کا, تو لرزہ کیسا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں اپنے آپ کو جنت اور دوزخ کے درمیان پاتا ہوں. یہ کہہ کے گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہیں اور خیام حسینی کی طرف جاتے ہیں, لیکن الٹی ذرا پہن کر جاتے ہیں تاکہ یہ علامت دے سکے کہ میں لڑنے کے لیے نہیں آیا. جب لوگ دیکھتے ہیں تو کون استقبال کے لیے جاتا ہے اس حر کے لیے؟ خود امام حسین علیہ السلام آگے بڑھتے ہیں. امام علیہ السلام آگے بڑھ کر خود اس حر کا استقبال کرتے ہیں. اے حر, حر علیہ السلام کس شرمندگی کے ساتھ کہتے ہیں کہ اے امام, کیا میری توبہ بھی قبول ہو سکتی ہے؟ میں ہی وہ ہوں کہ جس جو آپ کو اس دن جس نے دکھایا ہے, میں بھی وہ ہوں کہ جس نے آپ کو اس پیاس کے اندر مبتلا کیا ہے, کیا میری بھی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ امام علیہ السلام کہتے ہیں اے حر, ہاں تیری بھی توبہ قبول ہے. اور جنگ کی اجازت مانگتے ہیں, جنگ پہ جاتے ہیں, اور جب شہید ہوتے ہیں تو امام علیہ السلام خود آپ کے سرانے پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے حر, تو دنیا میں بھی حر ہے اور آخرت میں بھی حر ہے, اور تیری ماں نے تیرا نام صحیح حر رکھا ہے. سبحان اللہ, کیا سعادت ہے اس حر کی. اور پھر جب سر پر اس زخم ہے, اس سے خون بہ رہا ہے, امام علیہ السلام یہ سعادت حر کو دیتے ہیں کہ اپنا رومال اس سر کے اوپر باندھتے ہیں. اللہ رحمۃ اللہ علی القوم الظالمین, وسیعلم الذین ظلموا ای منقلبین ینقلبون. خدایا ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما. خدایا ہمیں جناب حر کی طرح اپنے زندگی کے اندر جو بھی ہم نے خطائیں کی ہیں, جو بھی جس موقع پر بھی ہمیں بلایا گیا اس دین کی جانب, نصرت کے لیے ہم نے ساتھ نہیں دیا, ہمارے قدم لڑکھڑا گئے ہوں, خدایا ہمارے تمام گناہوں کو بخش دے جس طرح سے تو نے حر کی توبہ کو قبول کیا. اے خدا ہمیں بھی اپنے امام علیہ السلام کے لشکر کے اندر شامل فرما, جب ان کو ضرورت ہم ان کے درگاہ میں شہادت ہم حاصل کر سکیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.